نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله محترم حضرات گزشتہ مجلس میں میں نے اس آیت کے ابتدائی حصے پر آپ کے سامنے کچھ بات کی تھی کہ اللہ تعالی نے مردوں کو حاکمیت عطا فرمائی ہے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے بلندی عطا فرمائی ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے مردوں کے اندر ایسے خاص اوصاف پیدا فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہیں جبکہ خواتین میں عام طور پر وہ اوصاف نہیں پائے جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ با حوصلہ ہو, ہمت والا ہو. دوسرے یہ کہ اس کے اندر قوت فیصلہ ہو کہ اگر متعدد اور مختلف چیزیں سامنے آ جائیں تو وہ صحیح فیصلہ کر سکے کہ اس میں کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے. یا قوت فیصلہ. تیسرے یہ کہ اس کے اندر خیر خواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو ان کے سلسلے میں جو اس کے ماتحت ہیں. اگر خیر خواہی نہ ہوگی تو پھر کام نہیں چل سکے گا. اور بھی اس قسم کے بعض اوصاف ہیں. ان اوصاف میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو عام طور پر خواتین کو عطا نہیں فرمایا. جیسا کہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اور آپ اس کو خوب جانتے ہیں. آپ کے سامنے اس کی مثالیں اور نظیریں موجود ہوں گی کہ مردوں کے اندر جو قوت فیصلہ اور صلاحیت اور حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے وہ عورتوں کے اندر نہیں ہوتی. مرد ہر قسم کے حادثے کا مقابلہ بآسانی کر سکتا ہے, جبکہ خواتین میں یہ بات نہیں پائی جاتی. عام طور پر اکا دکا اس کے خلاف ہو تو اس سے میری بحث نہیں. اگر کوئی حادثہ خدا نہ کرے پیش آ جائے تو ایسی صورت میں مرد ہی وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو تسلی بھی دیتا ہے اور خود بھی ثابت قدم رہتا ہے, جبکہ خواتین کا حال دوسرا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں, لہذا ایسا ہی شخص ذمہ داری نبھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کی وجہ سے کہ جو مرد کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو اس کے گھر کا, اس کے خاندان کا نگراں اور ذمہ دار بنا دیا, حاکم بنا دیا. پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذمہ دار اور نگراں کے اندر کیا چیز ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں حکمراں کے اندر کیا چیز ہونا چاہیے. کسی دفتر کے افسر اعلی کے اندر کون سا وصف ہونا چاہیے. وہ بیان ایسی میں مختصراً کر گیا تھا. وہ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالی سے یہ دعا کرائی کہ ہمیں ایک بادشاہ عطا کر دیجیے. اس کی ہم ماتحتی کریں گے اور اس کے حکم کے ماتحت چلیں گے, اس لیے کہ دشمن غالب آ رہا تھا ان کے اوپر, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا جو سربراہ ہوگا یا جو بادشاہ ہوگا اس کے اندر وہ حوصلہ نہ ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دی. سورہ بقرہ میں اس کا تفصیل سے بیان ہے. چنانچہ فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. ان کے نبی نے, بنی اسرائیل کے نبی نے ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. یا تو خود دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایک بادشاہ عطا فرمائیے تاکہ دشمن پر ہمیں کامیابی حاصل ہو, یا جو ان کی فطرت تھی, یہودیوں کی فطرت بڑی خراب تھی اور اب بھی خراب ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر خراب فطرت کی یہ قوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان کی یہ خراب فطرت چل رہی ہے, جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کسی انعام کا اور کسی احسان کا بدلہ صحیح طریقے سے نہیں دیتے بلکہ سرکشی کرتے ہیں. پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان کی اس فطرت سے. یا تو دعا کر رہے تھے کہ ہمیں ایک بادشاہ دے دیجئے, جب بادشاہ مقرر کر دیا تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونانو احق بالملک منہ ولم یوت سعۃ من المال, یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. انا یکون لہ الملک علینا, ہمارے اوپر اس کی حکومت کہاں سے ہو جائے گی, حالانکہ اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, مال و دولت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اس کو بادشاہ بنا دو, یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اور جب سے اس کے اوپر عمل شروع ہوا ہے اس وقت سے تباہی اور فساد آ گیا. جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ عالم کو اور دیکھ لیجئے اپنے ملک کی تاریخ کو کہ جتنا بڑا مالدار, جتنا بڑا سیٹھ اور جتنا بڑا سود خور اسی کو بادشاہ بناؤ. بہرحال یہ موضوع تو دوسرا ہے, لیکن میں تو ایک بات اور عرض کر رہا ہوں جو آگے آ رہی. خود بادشاہ کی طلب کی, دعا کی, اور اس کے بعد خود ہی اس پر اعتراض کر دی, یہ تو بادشاہت کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, اور حکمرانی تو ہمیں ملنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے. یہودی ہمیشہ سے عام طور پر مالدار رہے ہیں اور آج تک یہی تاریخ چلی آ رہی ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہیں ہے. خوب سود خوری کرتے ہیں, خوب دھوکے دیتے ہیں, اور خوب اپنے مخالف کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھ جائیے تاجر حضرات اس سے خوب واقف ہوں گے کہ کس طرح یہودی ان کو تباہ و برباد کر رہے. تو ان کی فطرت ہے, یہ فطرت بڑی خراب فطرت, شیطانی فطرت. تو کہنے لگے کہ ہمیں حکمرانی ملنا چاہیے
اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, طالوت کے پاس تو مال بھی نہیں. وہ حکمرانی کے لائق نہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم. نبی نے جواب دیا, ان کی اس سرکشی کا جواب نبی نے دیا اور یہ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ تعالی نے تمہارے اوپر منتخب کیا ہے اس کو, تالوت کو اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے سب کے اندر سے بادشاہ. اور کیوں مقرر فرمایا ہے؟ کہ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت عطا فرمائی, علمی صلاحیت جو تمہارے اندر نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی صلاحیت وہ عطا فرمائی جو تمہارے اندر نہیں. بس معلوم ہوا کہ دو صلاحیتیں ہونا چاہیے, نگراں اور ذمہ دار کے اندر دو صلاحیتیں اور دو لیاقتیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ علمی صلاحیت اس کے اندر ہو, جانتا ہو پہچانتا ہو, اور علم سے مراد جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں, یہ علم نہیں ہے گٹ پٹ والا. علم سے مراد ہے قرآن اور حدیث کا علم, اللہ کا علم, کہ اس سے وہ واقف ہو. اس لیے کہ جو اللہ کے علم سے واقف نہ ہوگا وہ مخلوق پر ظلم کرے گا, بادشاہ بنے گا تو ظلم کرے گا, مفاد پرست ہوگا, جدا جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مشہور مقولہ ہے اور مشہور مصرعہ ہے شاعر مشرق کا, کہ اگر سیاست کے اندر دین نہ ہو یا دین سیاست کے اندر نہ ہو تو چنگیزی اور ظلم رہ جاتا ہے, صرف ظلم رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا. تو علم سے مراد وہ علم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے, علمی صلاحیت ہے اس کے اندر, علمی کمال ہے. والجسم, اور جسم سے مراد ہے عملی صلاحیت, یعنی وہ ایسے ایسے کام کر جائے گا اپنی جسمانی قوت کے ذریعے, ایسے ایسے عمل کر جائے گا کہ جو تمہارے لیے ممکن نہیں ہوں گے. معلوم ہوا کہ یہ دو صلاحیتیں چاہیے. زادہ بسطتن فی العلم والجسم, اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے تمہارے اوپر دو باتوں میں. کون کون سی؟ فی العلم, ایک تو علمی لیاقت علمی صلاحیت کے اندر, دوسرے والجسم اور عملی صلاحیت کے اندر. یہ علمی اور عملی صلاحیت ہو تب کام چلتا ہے, صرف زبانی دعووں سے اور اخباری بیانوں سے کام نہیں چلتا ہے. یہ دو صلاحیتیں ہونا چاہیے نگراں اور ذمہ دار کے اندر. قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے یہ دونوں صلاحیتیں اللہ کے فضل و کرم سے, محض اس کی عطا سے مردوں کے اندر زیادہ ہیں بمقابلہ خواتین کے. علمی صلاحیت بھی اس کے مرد کے اندر زیادہ ہے. چنانچہ جس قسم کا علم لے لیجئے اس میں آپ کو مرد ممتاز نظر آئے گا. آج کل کی بات نہیں کر رہا, آج کل تو مردوں نے اپنے آپ کو مفلوج بنا رکھا ہے, معطل کر رکھا ہے. آج کل تو یہ جدید جو معاصر علوم ہیں ان کے اندر عورتیں زیادہ پیش قدمی کر رہی ہیں. میں تو صلاحیت کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے اندر صلاحیت وہ ہے کہ اگر وہ اس سے کام لینا چاہے کوئی خاتون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دوسری بات ہے, وہ کام لیتا ہی نہیں, اپنے آپ کو اپاہج بنائے بیٹھا ہے, اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. تو اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ صلاحیت کی بات یہ ہے. تو علمی صلاحیت مردوں کے اندر زیادہ ہے بمقابلہ خواتین کے, اور اسی طریقے سے عملی صلاحیت بھی, کہ جو جفا کشی کے کام, جو سخت جانی کے کام مرد کر سکتا ہے عام طور پر خواتین نہیں کر سکتی, اور اسی کی ضرورت ہے نگراں کے لیے اور ذمہ دار کے لیے. جیسا کہ بنی اسرائیل کے اس قصے کے اندر جو ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا, کہ مجبور ہو کر ان یہودیوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا, تسلیم کر لیا. اب یہ لے کر چلے فوج لے کر چلے, کتنی فوج تھی؟ قرآن کریم کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, 313 آدمی تھے. 313 آدمی لے کر چلے اس دشمن نے, جابر دشمن کے مقابلے میں, کہ جو بہت عرصے سے تنگ کر رہا تھا بنی اسرائیل کو. جا کر وہاں پر جنگ شروع ہوئی, ان 313 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی, اور یہ شکست ظاہری اسباب کے اعتبار سے تالوت کی علمی اور عملی صلاحیت کی وجہ سے تھی. تو یہ گویا صلاحیت چاہیے اس قسم کی کہ جس سے وہ ہر قسم کے حادثے کا مقابلہ کر سکے. کہ ایک دفعہ عدالت میں بیان دے رہا تھا اسی موضوع پر, شرعی عدالت میں, میں نے کہا کہ خواتین میں, عام طور پر خواتین میں یہ حالت ہے اور ان کی یہ فطرت ہے کہ اگر چور داخل ہو گیا خدا نہ کرے گھر میں, مقابلہ کرے گی خاتون, مقابلہ کون کرے گا, وہاں اور سے کون بھگائے گا, یہ تو مرد کرے گا. موضوع یہی تھا وہاں عدالت میں. اسی طریقے سے اگر کہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہو, اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی خاتون آئے گی یا مرد آئے گا؟ اس قسم کے حوادث میں صرف اور صرف مرد کام دیتا ہے, اس لیے اللہ نے اس کو نگنا بنایا, گھر کا ذمہ دار بنا دیا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ اس سے خواتین کے حقوق پر کوئی ضرب نہیں پڑی, بلکہ عین انصاف اور عدل کا فیصلہ ہے. اس لیے کہ ظلم اسی کو نہیں کہتے کہ کسی کو حق نہ دیا جائے, اس کا حق نہ دیا جائے, یہی ظلم نہیں ہے. بلکہ اگر کسی نااہل کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. اسے خوب سمجھ لیجیے, دونوں طرف سے بات چلتی ہے. کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم, اور کسی نااہل کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ بھی ظلم. اہلیت نہیں ہے کسی کے اندر مثلا حکومت کرنے کی, اور حکومت اس کے سپرد کر دی جائے, وہی حال ہوگا جو کراچی اور پورے ملک میں ہو رہا ہے. یہ کیفیت ہوگی, کوئی شخص مطمئن نہیں, چین سے نہیں, سکون سے نہیں. اور اگر اہل کو حکومت دی, اہل ہو اگر اور اس کو حکومت نہ دی جائے تو یہ ظلم ہے اس کے حق میں. نا اہل کو حق سے زیادہ دینا بھی ظلم ہے, اور اہل کو اس کے حق سے کم دینا بھی ظلم ہے. تو اس میں عورتوں کے لیے عین عدل و انصاف کا معاملہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے نگرانی کی, جیسا کہ اب تک کے بیان سے آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا, اس لیے اگر ذمہ داری اس کو دی جائے گی گھر کی یا کسی اور جگہ کی, تو سمجھ لیجئے کہ وہ ظلم ہے اس کے اوپر. ہاں, مرد اگر ہے تو وہ اس ذمہ دار کو نبھا سکتا ہے, اس کو دے دینے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال گھر کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خواتین کے سپرد نہیں کی, بلکہ وہ مردوں کے سپرد کی ہے, انہی کو حاکم بنایا ہے, انہی کو فوقیت عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کا مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ ہے اس دنیا میں ہر اولاد کے لیے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لیکن نکاح اور بیاہ اور شادی کے معاملات ماں کے سپرد نہیں کیے شریعت نے, باپ کے سپرد کیے. ماں سے مشورہ لیا جائے وہ صحیح ہے. پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ امور خانداری باہمی مشورے سے چلائیں گے. وہ حاکم تو ہے, فوقیت تو اسے حاصل ہے, لیکن وہ استبداد رکھنے والا اور جبر کرنے والا حاکم نہیں ہے, بلکہ وہ مشورے سے چلائے گا. مشورہ تو ضرور ہوگا لیکن اختیار اس کو نہیں. شادی بیاہ اور نکاح کے معاملے میں ماں کو اختیار نہیں, شریعت نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا. یہ اختیار باپ کو, صرف باپ کو ہے, اور اس کے بعد مردوں کو ہے. کون کون سے مرد؟ دادا اگر زندہ ہے تو اس کو ہے, باپ کے بعد دادا کو ہے, اگر دادا بھی زندہ نہیں ہے تو چچا کو ہے, چچا بھی زندہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اختیار ہے چچا کی اولاد کو. مردوں کو چل رہا ہے یہ اختیار, عورتوں میں نہیں چل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے, وہ معاملہ فہم نہیں ہے. عام طور پر میں بات کر رہا ہوں, عورتیں عام طور پر معاملہ فہم نہیں ہوتی. ان کے سامنے تو جو چیز سامنے ہو, پیش نظر ہو, بس وہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے وہ ان کی نظر میں نہیں آتا. اس لیے شریعت نے بڑی باریک بینی سے اس کو اس کا حق دیا اور مرد کو مرد کا حق دیا. اور کسی کو پورا پورا حق دے دینا یہ دوسرے پر ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ تقسیم کار ہے. تقسیم کار کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر ہے اور پورے عالم کے اندر کے تقسیم کار کا فلسفہ چل رہا ہے, سب اس پر عمل کرتے ہیں. اگر سب کے سب مل کر ایک ہی کام پر جت جائیں تو دوسرے کاموں کا کیا ہوگا؟ اگر سب کے سب تجارت کے اندر مشغول ہو جائیں پوری قوم, دفاتر کا کیا ہوگا؟ اگر سب کے سب ملازمت اور دفاتر کے اندر مشغول ہو جائیں تجارت کا کیا ہوگا؟ بس اسی طریقے سے تقسیم کار کا فلسفہ اور اصول اول سے آج تک رائج ہے. قرآن کریم نے اس سلسلے میں تقسیم کار کو پیش نظر رکھا ہے کہ مرد کے لیے وہ کام مقرر فرمائے کہ جس کی صلاحیت, جن کی صلاحیت اس کے اندر ہے, اور عورت کے لیے وہ کام مقرر فرمائے کہ جن کی وہ صلاحیت رکھتی. یہ ایک دوسرے کے حق کی حق تلفی نہیں, ایک دوسرے پر ظلم نہیں, بلکہ عین انصاف ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں اور فوقیت رکھنے والے ہیں, نگراں مردوں پر, عورتوں پر, عورتوں پر وہ نگراں. اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی تھی, ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے صلاحیتوں کے اندر بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے, مردوں کو فوقیت دی ہے خاص قسم کی صلاحیتوں میں, عورتوں کو فوقیت دی ہے خاص قسم کی صلاحیتوں میں. ایک دوسرے کا میدان جدا جدا ہے, الگ الگ میدان ہے. عورتوں کو اللہ تعالی نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ اولاد کی صلاحیت اور تربیت اولاد کی صلاحیت اور امور خانہ داری کی صلاحیت, مرد کو یہ عطا نہیں فرمائی. مرد کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی, عورت کو وہ عطا نہیں فرمائی. تو ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں عمل کرتا رہے, اس سے کوئی ظلم لازم نہیں آتا, کوئی جبر و استبداد نہیں ہے یہ, بلکہ یہ تو عین انصاف اور عین حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا, یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا تو آپ نے اندرون خانہ, گھر کے اندر کے کام اپنی صاحبزادی کے سپرد فرما دیے, حالانکہ دنیا میں سب سے بہتر, سب سے افضل آپ کی صاحبزادی. خود آپ نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ میری صاحبزادی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے, تمام عورتوں کی سردار. ان کو آپ نے سپرد فرمایا گھر کے اندر کا کام. گھر کے اندر کیا کام تھا؟ احادیث میں وہ آیا ہے, چکی پیسنا, مشکیزے سے پانی بھرنا, کھانا وغیرہ تیار کرنا اور گھر کی صفائی کرنا. اسی طریقے سے اولاد کی پرداخت کرنا, پرورش کرنا, اس کی جسمانی اور روحانی ضرورتوں کا خیال رکھنا, یہ اندرون خانہ کام تھے. چنانچہ آپ نے وہ اپنی صاحبزادی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما دی. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ بعض عورتوں کو گھر کا کام کرنے میں آر آتی. ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارا مرتبہ حضرت فاطمہ سے بڑا ہے جو تمہیں آر آتی ہے اس کے اندر. ظاہر ہے کہ ان کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور پھر بھی آپ نے گھر کے اندر کے کام ان کے سپرد فرما دیے. اور اس کے اندر بڑی مصلحت ہے. جتنی خیر خواہی کے ساتھ اپنی بیوی گھر کا کام کرے گی کوئی خادمہ نہیں کر سکتی. اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے جس قدر وہ اپنے دل کو بچھا دے گی, اس کی ان کی خدمت میں باہر کی 10,000 روپے کی خادمہ بھی نہیں کر سکتی. خاندانی زندگی کیا مربوط ہونا اور اس خاندانی زندگی کا خوشگوار ہونا اس پر بھی موقوف ہے کہ اگر شوہر کی خدمت وہ کرے اور اپنے بچوں کی خدمت وہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ اول تو اس کی مصروفیت ہو جائے گی اور خالی رہنے سے بچ جائے گی, دوسرے یہ کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی خدمت کر نہیں سکتا. گھر کا نظام صحیح رہے گا, چوری چکاری سے حفاظت ہو جائے گی, اور خادموں سے یا خادماؤں سے جو کچھ بھی وہ کرتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اور بسا اوقات آج کل تو یہی چل رہا ہے کہ خادم گھر میں رکھا گیا اور اس نے اپنے دوستوں کو اور ڈاکوؤں کو خبر کر دی, تمام اندر کا سامان اس نے بتا دیا, ڈاکو آ گیا اور گھر کا صفایا کر کے لے گا. بیوی تو ایسا نہیں کرے گی. گھر کی بھی حفاظت, مال کی بھی حفاظت, جان کی بھی حفاظت, عزت و آبرو کی بھی حفاظت. اس لیے آپ نے اپنی صاحبزادی کے سپرد کر دیا اندر کا کام. اور وہ اندر کے کام کیسے تھے؟ جفا کشی کے کام تھے, محنت کے اور مشقت کے کام تھے. چکی پیسنا آسان نہیں ہے. آج کی خاتون کوئی چکی پیس کر دکھا دے؟ میں نے اپنی دادی مرحومہ کو دیکھا, صبح کو وہ تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور چکی پر بیٹھ گئیں, اس گندم کے دانے رکھے ہوئے ہیں, فجر تک انہوں نے اتنا آٹا پیس لیا اس چکی سے کہ جو پورے گھر کی خوراک بن جائے. دن بھر وہ آٹا استعمال کیا, پھر دوسرے دن رات کو وہ بیٹھ گئی, تہجد کے وقت بیٹھا کرتی تھی چکی کے اوپر, اور پھر فجر کی نماز کے وقت اٹھا کرتی تھی. میں نے اپنی دادی مرحومہ کو اس طرح دیکھا. یہ ہے گھر کے کام. چنانچہ میری دادی کی صحت اس قدر اچھی تھی. صحت ان چیزوں سے بنتی ہے, دواؤں سے نہیں بنتی. جسمانی ورزش اور مشقت سے صحت بنتی ہے, دواؤں سے صحت کبھی نہیں بنے گی. دوائیں تو اور تباہ کر دیں گی. میری دادی مرحومہ کی صحت اس قدر بہترین تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. موت تک ان کے کوئی خاص بیماری لاحق نہیں ہوئی. جب زیادہ کم اور تقریباً 90 سال کی عمر ہوئی ان کی. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو کمزور بہت ہو گئی تھیں, چلتی تھیں اور جھٹکے کھاتی تھیں, لیکن کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. طاقت ان کے اندر اللہ نے وہ دی تھی کہ اس بڑھاپے میں ہاتھ پکڑنے کسی عورت کا تو چھڑا نہیں سکتی تھی. تو یہ جفا کشی کے کام سے اور مشقت کے کام سے صحت بنتی ہے. تو میں نے خود دیکھا کہ وہ چکی پیسا کرتی تھی. پھر میرے ہی سامنے بچپن میں ہی یہ پن چکی کا رواج ہو گیا, ان کو راحت مل گئی. لیکن گھر میں ایک بھینس تھی اور اس کے بچے تھے, اس کی خدمت کیا کرتی تھی. محنت اور مشقت میں رکھا اپنے آپ. تو گھر کا یہ کام سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو گھر کے نظام کو درست فرما دیا, اور ہر شر سے اور ہر قسم کے ڈاکے اور چوری سے اسے محفوظ فرما دیا. دوسرے خاتون خانہ کی صحت کا بھی انتظام فرما دیا. تو اس کی صحت اس طریقے سے رہی, گھر کے کام کرے, آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے، جو خواتین گھر میں کام کرتی ہیں اپنے گھر میں، چاہے وہ چکی پیسنا نہ ہو بلکہ دوسرے کام ہو، ان کی صحت بمقابلہ ان خواتین کے جو اپاہج بنی بیٹھی رہتی ہیں اچھی ہوگی. کام کرنے سے صحت بنتی، اس لیے آپ نے اندر کا کام ان کے سپرد فرما دیا، اور باہر کے جتنے کام تھے، مثلا کمائی کرنا اور باہر سے سامان لانا، بازار سے خریدنا اور یہ دوسروں سے ملاقات کرنا، یہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد فرمایا. بس یہیں سے ہمارے سامنے ایک رہنما اصول آ گیا کہ ایسے موقع پر، یعنی شادی بیاہ ہونے کے بعد بیوی اور شوہر کے درمیان اس طریقے سے تقسیم کار ہونا چاہیے کہ اندر کے کام کرے بیوی، اگر خود نہیں کر سکتی ہے تو کم سے کم نگرانی کرے. یہ بھی میں ساتھ میں عرض کر دوں کہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، بعض آر کی وجہ سے نہیں کر سکتی، بعض اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتی ہیں کام کرنے سے، اس وجہ سے نہیں کر سکتی. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر کا انتظام خود کریں، نگرانی خود کریں، کام تو کرائیں خادمہ سے یا کسی اور سے، لیکن ہر چیز کی نگرانی خود رکھیں تاکہ شوہر کا مال برباد نہ ہو. یہ ان کی ذمہ داری ہے شرعاً، جیسا کہ موطأ امام مالک کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ وہ نگرانی کریں، خیال رکھیں، ورنہ یہ خادم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کھوکھلا کر کے جاتے ہیں، چیزیں چرا چرا کر لے جاتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں. یہ نگرانی خاتون خانہ کی، یہ ذمہ داری خاتون خانہ کی، تو اس کو ادھر لگا دیا اور باہر کے کاموں پر شوہر کو لگا دیا. معلوم ہو گیا کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے، مرد کو یہ کرنا چاہیے. تو یہ وہی تقسیم کار ہے، مرد نگراں ہے، فوقیت رکھتا ہے، لیکن اس کا دائرہ کار الگ ہے. مرد عورت جو ہے اس کا مساوی حق ہے مرد کے ساتھ، لیکن اس کا دائرہ عمل دوسرا ہے. اس لیے کسی قسم کا شبہ نہ ہونا چاہیے. یہ تو پچھلی مجلس کے اندر جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اس کا خلاصہ عرض کر دیا، اور یہ خلاصہ اس اصل سے زیادہ ہو گیا. آگے مجھے آج عرض کرنا تھا کہ قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ نیک بیوی کون ہے، اور جس کے اندر نیکی نہ ہو بلکہ نافرمانی ہو وہ کون ہے. پھر نیک بیوی کے وصف کو بیان کیا، اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا، صالح بیوی کے اجر و ثواب کو بیان کیا، اور نافرمان بیوی کی اصلاح کے طریقے بتائے. اس لیے میں صرف آج صالح بیوی کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا. فرمایا قرآن کریم میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات، لہذا نیک بخت اور نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو فرما بردار ہوں اپنے شوہر کی. قانتات کے معنی ہے فرما بردار اور مطیع، جو فرما بردار ہوں اپنے شوہر کی وہ ہے نیک عورتیں. ایک وصف تو ہے فرما برداری کا، جس کی تشریح میں کروں گا انشاءاللہ. دوسرا وصف بیان فرمایا حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہیں. حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. کس چیز کی؟ وہ ابھی بتاؤں گا جو حدیث میں ہے. بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور توفیق عطا فرمائی. یہ ترجمہ ہو گیا اس جملے کا، جس میں صالح اور نیک بیوی کی تفصیل اور تصویر بتائی گئی ہے. صرف دو وصف اس کے اندر آئے، اور یہی دونوں وصف اصل ہیں. اس کے ماتحت بہت سے اوصاف خود بخود آ جائیں گے. پہلا وصف بیان فرمایا قانتات، فرما بردار، اطاعت شعار. نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر جو حکم دے دے اس کو سر آنکھوں سے تسلیم کر کے عمل کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں کہ ادھر شوہر نے حکم دیا اور بس جوتا لے کے اس کے سر پر آ گئی کہ ہم ایسا ہرگز ہی نہیں کریں گے، ہم گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے. ادھر تو عورت کو یہ حکم دیا اور شوہر کو دوسرا حکم ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم اس کو نہ دے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو. دونوں کو پابند کیا ہے، شوہر کو پابند کیا اس کا کہ وہ عورت کو اور اپنی بیوی کو ایسا کوئی حکم نہ دے کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور عورت کو پابند کیا اس کا کہ وہ اطاعت اور فرما برداری کرے. یہ صالح عورت کی پہلی پہچان اور پہلا وصف قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اس میں اطاعت شعاری ہو، اس کے اندر فرما برداری ہو. یہ نہیں کہ زبان درازی شروع کر دے، یہ نہیں کہ شوہر کو گالیاں دینا شروع کر دے، بعض ایسی بھی ہیں. یہ نہیں کہ شوہر کچھ کہتا ہے، بالخصوص اگر شوہر کسی نیک کام کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے اس بات کی کہ شوہر کی اطاعت بھی کرے، اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت بھی کرے. مثلا نماز نہیں پڑھتی، شوہر حکم دیتا نماز پڑھ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ چھپا کر بیٹھ جائے یا منہ چڑا کر ادھر چلی جائے، بلکہ یہاں پر ڈبل ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی کہ ایک تو اللہ کا حکم، ادھر شوہر نے حکم دے دیا. اور شوہر کا حکم آپ یاد رکھ لیجئے، میں ذہن سے یہ بات صاف کیے دیتا ہوں، شوہر کی اطاعت عورت کے اور بیوی کے اپنے ماں باپ کی اطاعت سے زیادہ ہے. باپ کی اطاعت نہیں ہے شوہر کی اطاعت کے مقابلے میں، کیونکہ بعض خواتین کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے. باپ کی بات نہیں چلے گی شوہر کے مقابلے میں. شوہر کی اطاعت دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ اطاعت جو ہے وہ شوہر کی. نہ ماں کی اطاعت ہے بیوی کے اور نہ باپ کی اطاعت. اور اسی سے نظام خانہ جو ہے وہ بالکل استوار رہے گا اور درست رہے گا، جیسا کہ عنقریب انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو یہ اطاعت اور فرما برداری کا بس اس میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ نے کتنا بڑا اس کا مرتبہ دیا ہے، شوہر کو مرتبہ دیا ہے عورت کے اوپر. حدیث شریف میں آیا ہے جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ لا تصوم المرأة الا بإذن زوجها، کہ کسی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے. نفلی روزہ عبادت ہے یا نہیں؟ اس کا رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت نے شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے نفلی روزہ رکھ لیا تو یہ حرام ہے، روزہ حرام ہو گیا. اسی سے اندازہ لگا لیجیے، شوہر کو ضرورت ہے اور بیوی اپنے نفلی نماز کے اندر پڑی مشغول ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ایسی صورت میں اس کے لیے نفلی نماز پڑھنا حرام ہے، شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جن میں شوہر کی اطاعت کو مقدم رکھا گیا ہے دوسروں کی اطاعت کے مقابلے میں، اور بس وہی خلاصہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد بیوی کے حق میں سب سے زیادہ سب سے اہم شوہر کی اطاعت. یہ فرما برداری جب بیوی کے اندر ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ شوہر اس سے خوش ہوگا, اور جس سے شوہر خوش ہو گیا وہ جنتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس دنیا سے اس حال میں گئی ہو, یعنی اس کی موت آئی کہ شوہر اس سے راضی اور خوش تھا, اس کے لیے قیامت میں اجازت ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے جائے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اطاعت و فرما برداری وہ چیز ہے شوہری, اور اطاعت و فرما برداری وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کسی کام کے اندر مشغول ہے, بہت اہم کام, حتیٰ کہ روٹی پکا رہی ہے, چولہے پر کھڑی ہے, ہنڈیا جلنے کا اندیشہ ہے, لیکن شوہر بلاتا ہے اسے کہ ادھر آؤ, فرمایا کہ اسے چھوڑ کر جانا چاہیے, یہ کام چھوڑ کر جانا چاہیے, اس قدر اہم ہے. بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ عبادتوں کے اندر جب یہ بات آ گئی نفلی عبادتوں میں تو دوسرے کاموں کی کیا حیثیت. اس لیے قانتات, فرما بردار, اور یہ سمجھ لیجئے کہ فرما بردار بیوی جس کی نہیں ہوتی اس کی یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے. اور یہ خانگی امور اور خانگی زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, ہوٹلوں میں پڑ جاتے ہیں راتوں کو جا کر, اس لیے کہ بیوی فرما بردار نہیں. دوستوں کے یہاں گزارتے ہیں اپنا اپنی رات کو, اس لیے کہ بیوی فرما بردار نہیں ہے. یہ خان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے فرما بردار بیوی کی تعریف فرمائی. اس سے ایک تو خان کی زندگی استوار رہے گی, ہموار رہے گی, اور یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی. جس کو حدیث شریف میں بیان فرمایا, اذا نظرت الیہا سرت کا واذا امرتہا اطاعت کا واذا غبت عنہا حفظت کا, کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ خوش کر دے تمہیں, بس چہرہ دیکھ کر ہی خوشی حاصل ہو جائے. یہ کس وقت حاصل ہوگا؟ جب بیوی فرما بردار ہو. اور اگر فرما بردار نہیں ہے, خدا نہ کرے, تو حضرت پھر تو اس کی صورت کی طرف دیکھنا بھی ناگوار ہوگا. ایسے آپ کے سامنے بہت سے حضرات ہوں گے جو اپنی بیویوں سے ناراض ہیں, ان کی دبان درازی سے, ان کی بد اخلاقی سے, ان کی بد کلامی سے, اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا وصف ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی سے بیزار ہیں. اس کا نتیجہ بڑا خراب پڑتا ہے اولاد کے اوپر. جب یہ صورت پیش آ جائے تو بہت خراب نتیجہ پڑتا ہے اولاد کے اوپر. اولاد بگڑتی ہے, کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. ان کے اوپر جو حاکم تھا یعنی مرد, جب اس کی نگرانی ڈھیلی ہوئی بیوی کی وجہ سے, اولاد بگڑنے لگی. اولاد تو باپ کے ماتحت رہتی ہے اور اس کے کنٹرول میں رہتی ہے, ماں کے کنٹرول میں اولاد نہیں ہوتی. اور جس نے ماں کے کنٹرول میں دے دیا اولاد کو, اولاد تباہ ہو جائے گی. ناراض نہ ہو خواتین, یہ صلاحیت کی بات ہے. مرد میں صلاحیت ہے اس کی, عورت میں صلاحیت نہیں. تو دیکھیے قانتات, فرما بردار ہے تو بہت ہی تھوڑی سی بات, لیکن اس کے کتنے دور رس نتائج کہ پوری خاندانی زندگی, زوج کی شوہر کی زندگی, عورت کی زندگی, یہ سب کی سب درست رہیں گی, بلکہ جنت کا نمونہ بن جائیں گے اگر بیوی فرما بردار ہے. ورنہ تو پھر حضرت جہنم ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں, اور اوصاف رہ گئے اور انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی کی قسمت میں نافرمان بیوی آ گئی ہو تو جلد بازی سے کام نہ لے کہ جلدی سے اسے چھوڑ دے اور طلاق دے دے, بلکہ اس کے لیے طریقے ہیں. جو آئے اس آیت کے اس جملے کے بعد میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ میں ان کو اس وقت تفصیل سے عرض کروں گا. اس وقت تو بس اتنا سمجھ لے کہ اگر اس قسم کی بیوی کسی کو مل گئی ہو یا کسی خاتون کو ایسا شوہر مل گیا, شوہروں میں بہت سے بد اخلاق ہوتے ہیں, تو ان کے لیے سب سے بہترین اور اکسیر نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, وہ جس کو چاہیں جس کا دل چاہیں جس طرف پھیر دیں. ان سے دعا کریں اور خوب دل سے دعا کریں, ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. اگر دعا قبول ہو گئی تو یقین رکھیے کہ بالکل سب فرما بردار بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے راحت و آرام کا ذریعہ بنیں گے. یہ نسخہ میں خود نہیں بتا رہا بلکہ حدیثوں سے اور قرآن سے ثابت ہے, اور اس کے اوپر میں نے بڑے تجربے کیے ہیں. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم اس سے پریشان ہیں, اس سے پریشان ہیں, اس سے پریشان ہیں, ان کو میں یہ نسخہ بتاتا ہوں. کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے, دو تین مہینے کا, تو ان کے حالات میں تغیر آنے لگتا ہے اور ان کے حالات اللہ کے فضل و کرم سے درست. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں, ایک آزمائش ہے, میں اس امتحان اور اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں, بہت کمزور ہوں, میری بیوی کا یا بیوی کہے میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دیجئے, اور شوہر کہے, شوہر دعا میں کہے کہ اس کو میرا فرما بردار بنا دیجئے, بیوی دعا میں کہے کہ شوہر کو میرا خیال رکھنے والا بنا دیجئے, بس لیجئے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.